پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. قبل اس کے ہم پروگرام کا آغاز کریں، یہ بتاتے چلیں کہ آپ مفت ٹیلی فون کال کرنے کی سہولت استعمال کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہم آغاز کریں گے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی اہم ترین خبر یہ ہے کہ کراچی میں چینی کانسلیٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اور غذائی ایجنسی میں بھی جہاں کے فوج نے کارروائی کر کے جس علاقے کو دہشت گردوں سے خالی کرایا تھا وہاں بھی ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے، اور آج مجموعی طور پر حملوں میں 30 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں. ہم گفتگو کریں گے چائنیز کانسلیٹ پر حملے کے حوالے سے. ہمارے ساتھی محمد ثاقب کی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، اس کو سن لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جناب سلمان جاوید صاحب اسٹریٹجک انالیسس فورم سے، اور چودھری ڈومان ظفر صاحب ہیں جو کہ فارمر ریسرچر ہیں ہرسن انسٹیٹیوٹ کے. لیکن پہلے یہ رپورٹ.
کراچی میں جمعے کے روز چینی کاؤنسل خانے پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 پولیس اہلکاروں اور 1 سیکیورٹی گارڈ سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے. پولیس کے مطابق حملہ کرنے والے 3 دہشت گرد بھی مارے گئے. واقعے میں کل 8 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں 3 حملہ آور بھی شامل ہیں. آئی جی سندھ کلیم امام کے مطابق 3 حملہ آوروں نے صبح 9 بجے کے قریب چینی کاؤنسل خانے کے ویزا سیکشن سے کاؤنسل خانے کے احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کی. وہاں موجود پولیس اہلکاروں نے مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار کانسٹیبل عامر اور کانسٹیبل اشرف موقع پر ہی مارے گئے. اس دوران پولیس اور حملہ آوروں کے درمیان تقریباً 35 منٹ تک مقابلہ ہوا.
یہ تقریباً 9:08-9:10 کا واقعہ ہے. 3 بندے یہاں داخل ہوئے ہیں، جن کے زیادہ تر کے پاس ہینڈ گرنیڈز تھے اور SMGs تھے ان کے پاس، اور ان کا ارادہ اندر جانے کا تھا. تقریباً 30-35 منٹ کا یہ مقابلہ ہے، اور دونوں اندر جو ہے ان کو مار دیا ہے.
چینی کاؤنسل خانے کی سیکیورٹی پر تعینات گارڈ احمد ولی کا کہنا ہے کہ دہشت گرد فائرنگ کرتے ہوئے ویزا سیکشن کے ذریعے عمارت کے احاطے میں داخل ہونا چاہتے تھے.
3 بندے دہشت گرد تھے جو گولیاں چلا رہے تھے، ہماری فوج بھی مقابلہ کر رہی تھی ان کے ساتھ.
دوسری جانب بلوچ علیحدگی پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے چینی کاؤنسل خانے پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. تنظیم کی جانب سے سوشل میڈیا پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ان کے 3 ارکان نے اس کارروائی میں حصہ لیا. تاہم پولیس نے حملہ آوروں کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں بتایا.
اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا بھر میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی اس کی صدائے بازگشت سنائی دی، اور پاکستان کے اعلی حکام نے، جن میں وزیر خارجہ اور وزیر اعظم بھی شامل ہیں اور قائد حزب اختلاف بھی شامل ہیں، اس حملے کی مذمت کی ہے. ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں اس رپورٹ کو سن لیتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا موقف اختیار کیا ہے.
کچھ قوتیں ایسی ہیں جو پہلے دن سے یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے، جس پہ ہم پوری قوم متفق ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت بھی ہے اور چین کی ضرورت بھی ہے، اور صرف چین اور پاکستان کی نہیں، اس کی تکمیل میں پورے خطے کی بھلائی جو ہے مقصود ہے. ان قوتوں کو یہ باور کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ چین اور پاکستان کی دوستی لازوال ہے، اور آپ کے جو یہ عزائم ہیں ان کو خاک میں ملانے کا ہم ارادہ بھی رکھتے ہیں، اور ہم میں صلاحیت اور قوت بھی موجود ہے.
قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا کہ واقعہ پر پوری قوم میں تشویش کی لہر ہے. چین ان چند ممالک میں شامل ہے جو پاکستان کے برے وقتوں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے سیکیورٹی حکام کی تعریف کی اور کہا کہ پولیس اور رینجرز کے زبردست ایکشن کی بدولت تمام چینی محفوظ ہیں. اس حملے کے ذریعے سی پیک کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہوئی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں.
کس طرح ہمارے مخالفین کو چین پاکستان اشتراک دوستی ان کو کھٹکتی ہے. کاش آنریبل فائنانس منسٹر اور کچھ اور ہمارے ٹریجری بینچز کے ساتھی آج سے کچھ عرصہ پہلے اس کو منصوبوں کو سی پیک کے منصوبوں کو کانٹروورشل نہ بناتے.
اس سے قبل اس معاملے پر وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ اشارے مل رہے تھے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش ہوگی. یہ دہشت گرد حملے کوئی سرپرائز نہیں، حملے کی اطلاعات تھی مگر کہاں ہوگا نہیں جانتے تھے.
جس طرح کی چائنا کے دورے میں ہماری اگریمنٹ سائن ہوئی، اور سب کو پتا ہے ہم کیونکہ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ کانفیڈینشیل تھی چیزیں، ہم پبلک میں بتا نہیں سکتے کہ جو چائنا کا دورہ تھا اس کی ڈیٹیلز کیا تھیں، لیکن سارے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو پتا تھا، چائنا میں لوگوں کو پتا تھا، باہر کی دنیا کو پتا تھا کہ اس طرح کی کبھی بھی پاکستان کے ساتھ کسی بھی ملک کی اس طرح کی اگریمنٹس نہیں ہوئی جو ہماری چائنا میں ہوئی تھی. تو اس کے بعد ایک خوف تھا کہ وہ لوگ جو طاقتیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں, ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں, ان کو تب فکر تھی اس کی, اس ان اگریمنٹس کی.
جی چودھری نعمان ظفر صاحب, یہ بتائیے ایک انٹرنیشنل سیکورٹی سچویشن کے ایکسپرٹ کی حیثیت سے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے, کیا صرف سی پیک ہی اس میں انوالو ہے یا اور بھی اس سے آگے کچھ مسائل ہیں؟
دیکھیے, سب سے اہم چیز کسی بھی ملک کے لیے اس کی اپنی سلامتی ہوتی ہے. نیشنل سیکیورٹی جو ہوتی ہے وہ پرائم آبجیکٹیو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا. سی پیک ایک پروجیکٹ ہے جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے, ہماری اکانومی کے لیے بہت اہم ہے, اور یہ ایک ریجنل پروجیکٹ ہے, یہ خالی پاکستان کا پروجیکٹ نہیں ہے. لیکن اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو ہماری اپنی جو سلامتی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. اچھا, اب جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پرائم آبجیکٹیو, پرائم انٹرسٹ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان ہے, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیکیورٹی کو, اس کی استحکام کو کس کس ممالک سے خطرہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جب ہم انالیسز کرتے ہیں تو انڈیا کا نام سامنے آتا ہے, پھر افغانستان کا نام سامنے آتا ہے, اور ایک اور چیز بھی ہے جو افغانستان کی صورتحال ہے. تقریباً پچھلے 4 سے 5 مہینے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو کندھار میں ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں وہاں کے چیف کمشنر, گورنر, وہ جو چیف کمشنر جو ان کے شہید ہوئے تھے, پھر اور جو نیٹو کے کمانڈر تھے وہ بہت مشکل سے وہاں سے بچ کے نکلے تھے, یعنی کہ وہ کچھ دیر پہلے نکلے تھے. اس کے بعد پھر کابل کے اندر جو ابھی دھماکہ ہوا ہے, اس کے بعد سے مجھے تھوڑا سا ذاتی طور پہ خطرہ تھا کہ کچھ ہوگا. لیکن کوئی 2 ہفتے پہلے جو ہمارے طاہر داور صاحب, جو ہمارے ایس پی صاحب تھے جن کو اغوا کیا گیا اور پھر ان کو مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا, تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ افغانستان کی طرف سے اس چیز کا بدلہ لیا گیا ہے جس میں ان کے کندھار کے جو پولیس کمشنر کو مارا گیا ہے. تو ابھی جو میری نظر میں جو چیز ہوتی ہے وہ نظر یہ آتا ہے کہ افغانستان کی صورتحال اور انڈیا کی. لیکن اس پرٹیکولر کیس کے اندر اس میں جو انوالو ہے, جنہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے, وہ بی ایل اے کے ہیں, بلوچستان لیبریشن آرمی کے جو باغی گروپ کے لوگ ہیں
جی,
اور جن کا سرغنہ جو ہے وہ اشرف اچھو کے نام سے ہے, جو کہ اس وقت بھی انڈیا کے اندر ایک میکس ہاسپٹل ہے وہاں پہ زیر علاج ہیں. تو اس میں ڈائریکٹلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انڈین انوالومنٹ کے آپ کو آگے سگنلز نظر آئیں گے, کیونکہ دیکھیے بلوچستان کے اندر انڈیا بہت حد تک انوالو ہے اور بہت سارے وہ معاملے کر رہا ہے وہاں کے اوپر. اگر جیسے پچھلے دنوں انہوں نے اس کے جاسوس کو بھی پکڑا تھا اور سارا کچھ کیا تھا, تو اس کے اندر سی پیک سے زیادہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ دیکھیے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ سعودی عربیہ گئے تھے, کامیاب دورہ کر کے واپس آئے, پھر چائنا گئے, پھر کامیاب دورہ کر کے واپس آئے, اور ریسنٹلی یہ ملیشیا سے واپس آئے ہیں. تو کامیابیاں ان کے پاس تھی, معاملہ ٹھیک ہو رہے تھے, آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی, تو میرا خیال ہے اس ٹیمپو کو ڈسٹرب کرنے کی یہ کوشش ہو سکتی ہے. اور دوسری سب سے اہم چیز ہے, اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک طرف تو پاکستان کی جو سیکیورٹی کو دھچکا پہنچایا گیا ہے, اور دوسری طرف سی پیک کے حوالے سے چائنا کو تھوڑی سی پریشان کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تاکہ چائنا بھی پریشان ہو اور گوادر کے اندر جو ان کی انوالومنٹ ہے, سی پیک میں ان کی جو انوالومنٹ ہے, اس کو جو ہے کسی طریقے سے سبوٹاج کیا جائے. تو یہ ایک بہت میرے خیال میں پلان قسم کی اسٹریٹجی تھی, پلان قسم کا حملہ تھا, جس سے ایک ملٹی کائنڈ آف جو ریزلٹس ہیں حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سلمان جاوید صاحب. یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر کا آپ نے تبصرہ سنا, انہوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ جو لوگ نہیں چاہتے, جو ملک نہیں چاہتے, جو طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان اسٹیبلش ہو, پاکستان اسٹیبل ہو, انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ جب پاکستان آگاہ تھا تو پریونٹیو میجرز کیوں نہیں لیے گئے اس سلسلے میں؟
جہاں تک بات ہے کہ ان کی اس تبصرے کی, تو اس میں تو کوئی دو رائے موجود نہیں ہے کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے والیٹائل قسم کی, اور جو اس کا سیکیورٹی پیراڈائم ہے اس کے مطابق پاکستان ہمیشہ سے خطرات کی زد میں رہتا ہے. کون کون سے ممالک شامل ہیں ان کے بارے میں بارہا دفعہ بات ہوتی بھی رہتی ہے, ان کا نام بھی لیا جاتا ہے, ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز جس طریقے سے باکسز لانچ کرتی ہیں وہ بھی ہم سب کی نظر میں رہتا ہے, اس سے بارہا دفعہ تبصرہ جات بھی ہوتے رہتے ہیں. جہاں تک بات پریونٹیو میئر کی ہے, تو یہ سمجھنے والی بات ہے, جیسا عمران خان صاحب نے بھی, جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ آپ کو یہ انٹیلیجنس انفارمیشن تو آ سکتی ہے کہ ایک تھریٹ ہے اور تھریٹ کا ایک آپ کو ایریا بھی آئیڈینٹیفائی شاید ہو جائے بہت حد تک, لیکن اس ایریا کے اندر کس اسپیسیفک ٹارگیٹ کو جا کے وہ ہٹ کر سکیں ٹیررسٹ, ایک میٹریکل وارفیئر کے اندر یہ بہت مشکل ہوتا ہے ڈیٹرمن کرنا. تو ہمیشہ سرپرائز کا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ اٹیکر کے پاس زیادہ ہوتا ہے بہ نسبت ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے پریمیسز کو یا اپنے لوکیشنز کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. تو جو اس میں بلکہ جو سامنے والی اور اچھی بات ہے وہ کیا ہے کہ اٹیک ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ اس اٹیک کو سکسیسفلی اوائڈ کیا گیا, حالانکہ سرپرائز کا ایلیمنٹ جیسے میں نے کہا کہ وہ اٹیکر کے پاس ہوتا ہے, بلکہ بہت ہی کم ٹائم کے اندر اور پیراملٹری فورسز کے تھرو ہی اس پورے اٹیک کو قابو کر لیا گیا. ادروائز پچھلے جتنے بھی اٹیکس پاکستان کی میجر لوکیشنز کے اوپر ہوئے ہیں اس کے اندر آرمی جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو انوالو کرنا پڑتا ہے اور وہ پھر آ کے اس کو کلین آف کرتی ہے, لیکن دس ٹائم اراؤنڈ ہماری جو فورسز ہیں پولیس فورس ہے اور رینجرز ہے انہوں نے ہی اس کو قابو کر لیا. تو یہ دو چیزیں بتاتی ہے کہ ایک تو کہ تھریٹ الرٹ کی وجہ سے پاکستان کی جو فورسز تھیں وہ ویجیلنٹ تھیں, اور نمبر دو پاکستان کی جو پریپیئرنس ہے ان ریگارڈز ٹو کاؤنٹرنگ سچ اٹیکس جو سرپرائز اٹیکس ہیں وہ بہت بہتر ہو چکے ہیں, جس پہ شاید ایون ریجن میں کوئی اور فورس بھی ابھی تک اس پہ کوئی کلیم نہ کر سکے.
اچھا آپ اس کے امپلیکیشنز کیا دیکھ رہے ہیں؟
امپلیکیشن دیکھیں اس میں ایک تو جیسے ہمارے دوسرے دوست نے یہ بات کہی ہے کہ جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے پاکستان کا اس کو ڈسٹرب کرنے کی بات اس کے اندر ہے, ڈیفینیٹلی ہے. اس میں اسٹریٹجک امپورٹینس جو ہے جو یعنی اسٹریٹجک میسیجنگ ہے وہ ڈیفینیٹلی چائنا کے لیے ہے, دوسرے ممالک کے لیے ہے, اسپیشلی سعودی عربیہ کے لیے یا ملیشیا کے لیے, جن جن ممالک سے اس وجہ سے عمران خان صاحب جو فائنانس صاحب ہیں وہ دورہ کر کے آئے ہیں. ٹیکٹیکل لیول کے اوپر جو امیڈیٹ انہوں نے کچھ اچیو کرنا ہوگا تو وہ آئیڈیاز 2018 کراچی کے اندر ابھی 3-4 دن میں اس کا انعقاد ہونے والا ہے, اور چونکہ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا شو ہوتا ہے ڈیفینس انڈسٹری کے حوالے سے, تو کراچی کو ٹارگیٹ کرنا اور ایک چیز سے ملٹیپل جو شکار ہیں ان کو اچیو کرنا یہ واضح ہے کہ جس نے بھی اٹیک کروایا جو بھی اس کے ہینڈلر تھے وہ اس کو لے کر آنا چاہتے تھے. ایک امپلیکیشن اور اس کے اندر سائیکولوجیکل امپیکٹ جو ہے وہ لے کر آنے والی بات ہے. ڈی ایل اے نے کبھی بھی فدائین کا لفظ یوز نہیں کیا, یہ ہمیشہ سے ریلیجیس ڈاکٹرائن کے طور پہ یوز ہوتا رہا ہے, بٹ جو پہلے سے ایک اٹیک ہوا چائنیز بس کے اوپر جس میں انہوں نے سیوسائڈ حملے کو حملہور کو استعمال کیا اور ابھی یہ فدائین کا لفظ استعمال کیا, یہ شو کرتا ہے کہ کمپاؤنڈڈ تھریٹ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو بھی ہینڈلر ہیں وہ ریلیجیس ایلیمنٹس جو ہیں ان کے تھرو کہیں نہ کہیں آپریشنل اور یا لاجسٹیکل جو ہے وہ ایک کنیکشن جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں دو ایکسٹریم آرگنائزیشنز کے درمیان. تو اس کو ہمارے جو سیکورٹی ایکسپرٹس ہیں ان کو اس کو نظر میں لا کے ضرور اس پہ کچھ لایا عمل ترتیب دینا چاہیے.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا چودھری نعمان ظفر صاحب, یہ بتائیے کہ کیا یہ جو ایک دھماکہ تو یہاں ہوا ہے اورنگزئی میں اور یہاں پر کراچی میں کانسلیٹ پر حملہ ہوا, کہ یہ کو انسیڈنٹس ہے یا یہ ایک پلانڈ حملہ ہے؟
دیکھیے اس میں مجھے تو پلاننگ نظر آتی ہے اور اس کا جو محرک نظر آتا ہے وہ ریسنٹ جو بم دھماکہ ہوا تھا, ایک ریلیجیس میٹنگ ہو رہی تھی افغانستان میں, طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی. میں نے عرض کیا کہ 2-3 کم از کم میں تو اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی پرابلم ہوگی ضرور, اور جب داور صاحب کی شہادت ہوئی ہے اور وہ اس کو بھی میں اسی تناظر میں دیکھتا ہوں, اب جو یہ چیزیں آئی ہیں ڈیفینیٹلی اس میں پلاننگ ضرور ہوتی ہے, جو بھی ڈیسٹیبلائزنگ فورسز ہوتی ہیں سیبوٹاج کرنا چاہتی ہیں, جو اس وقت ٹیمپرامنٹ بنا ہوا ہے, جو ٹیمپو بنا ہوا ہے پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کا, دوسرے معاملات کا, تو مجھے تو اس میں قریبی نظر آتی ہے, قربت نظر آتی ہے. کیونکہ دیکھیں انڈیا کے اندر اسلم جو اس کا جو سرغنہ تھا اس کی موجود ہونا اور اس کے بعد افغان بارڈر کے قریب یہ دوسرا دھماکہ ہونا, یعنی کہ جو واقعہ سوائے کے دن میں دو واقعات ہونا, تو ضرور اس میں مماثلت پائی جاتی ہے. یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اور یہاں پہ انہوں نے ٹارگیٹ کر کے اٹیک کیا ہے, لیکن محرکات ضرور ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے دہشت پھیلائی جائے, کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے اس کو تھوڑا سا ہلایا جائے, جو اسٹیبلٹی آ رہی ہے ملک کے اندر. دیکھیے اس طرح کا دماغ کافی عرصے کے بعد ہوا ہے, تو ایک جو اسٹیبلٹی آ رہی تھی اس چیز کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کرنے کی بھی ایک یہ کوشش ہے. تو جب دونوں چیزیں ایک ہی جگہ سے اگر ہم افغانستان اور انڈیا کی بات کریں تو دونوں بہت کولیبوریٹڈ ایفرٹ کر رہے ہیں. کابل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی جو سیکرٹ سروس ہے اور بہت بڑی جو کوانٹٹی کہتے ہیں اس کو کہ وہاں پہ جس ایسے جو کوئی بھی ایسا موقع نہیں جانے دیتے جس میں پاکستان کو نیچے لایا نہ کیا جائے. اور اس کے اوپر سونے میں سوال کا ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو انڈین جو ایڈ ملتی ہے, انڈین سپورٹ ملتی ہے, تو وہ ہو جاتی.
اچھا جی,
وہاں کی جو سچویشن ہے وہاں پہ بہت سارے ناراض بلوچ ہیں اور
چودھری صاحب ذرا سے اپنی جگہ چینج کیجیے گا, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, ذرا جگہ چینج کیجیے اپنی.
جی اب آ رہی ہے؟
جی اب آ رہی ہے. جی
ہلو.
جی جی آ رہی ہے.
ٹھیک ہے جی.
جی
جی میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ ان میں مقصد کی ہے, لیکن پلاننگ ضرور اس کی افغانستان میں ہوئی ہے. کیونکہ دیکھیں جو وہاں پہ جو بلوچ جو اسلم ہے اس کی انڈیا میں موجودگی اور پھر افغانستان کے حملے میں یہ بہت ساری چیزیں سامنے لے کے آتی ہے, بہت ساری مطلب سگنلز ہمیں دیتی ہے.
اچھا.
کہ بلوچستان کے اندر جو لوگ ہیں جو بلوچ انوالو ہیں لبریشن آرمی کے جو لوگ ہیں اس کے دیکھیں کافی سارے جو لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل چکے ہیں, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, لیکن یہ جو ان کا ایک باغی گروپ ہے جس کا سرغنہ ہی اسلم ہے اور ابھی بھی وہ انڈیا میں موجود ہے. تو انڈیا میں اس کا موجود ہونا اور پھر افغانستان کے تھرو اس کو ہیلپ ملنا کوئٹہ میں یا بلوچستان کے اندر مستونگ کے ایریے میں, خوزدار کے ایریے میں, اور وہیں سے وہ لوگ اپنی پلاننگ کر کے, کیونکہ اس وقت سب سے خطرناک ایریا جو ہے بلوچستان بلوچوں کے حوالے سے مستونگ کا, خوزدار کا اور اس طرف کا ایریا ہے, اور وہاں سے کراچی قریب ہے اور وہاں سے وہ فوری طور پہ جو بھی انہوں نے کاروائی کرنی ہوتی ہے وہ کراچی میں
کر سکتے ہیں.
ان کی بھی پینیٹریشن نہیں ہے کہ وہ آ کے پنجاب میں کر سکیں یا کہیں اور کر سکیں.
اچھا,
تو مجھے کافی ساری مماثلت جس میں نظر آتی ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا آپ دونوں, ہمارے کچھ کالرز ہیں, شاید آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں. کلیم اللہ نیازی صاحب ہیں میاں والی سے. جی نیازی صاحب.
جی کلیم اللہ نیازی موج تاج خیل میاں والی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسیز مختلف ناموں سے کام کرتی ہیں. یہ جو صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک کمپاؤنڈ قسم کا یعنی اس کو مکس کر رہے ہیں انٹیلیجنس اس کے ریلیجس اس کے ساتھ, تو پاکستان کے جو حقیقت یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے رائٹسٹ ہیں ریلیجسٹ ہیں جتنے بھی وہ ایکسٹریمسٹ ہوں ان کا کبھی بھی لیفٹسٹ کے ساتھ کہیں اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ صرف اور صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات ہے, اور اس وقت وہ فرسٹریشن فیل کر رہے ہیں کہ پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے تو لہٰذا اس کی کاروائیاں رہیں گی. اور حتمی بات یہ ہے کہ جب تک افغانستان میں امریکہ موجود ہے وہاں انڈیا کا کنٹرول ہوگا, وہاں اسرائیل کا کنٹرول ہوگا, اور پاکستان کے خلاف ایسی کاروائیاں ہوتی رہیں گی. اگرچہ ہماری ایجنسیز اچھا کام کر رہی ہیں لیکن مکمل طور پر تبھی ختم ہوگی جب وہاں پرو پاکستان گورنمنٹ آئے گی, یعنی طالبان کی.
جی لیاقت الملک صاحب دیر سے. جی فرمائیے لیاقت الملک صاحب, سوال آپ کا کوئی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جعفری صاحب مہمان سے تمہارا سوال یہ ہے
جی
کہ امریکہ اور بھارت اسرائیل جوائنٹ وینچر ہے جو ہمارا یہ سی پیک منصوبہ ہے چائنا پاکستان کوریڈور جس سے 65 ممالک کی یہ کنیکٹیوٹی.
سوال بتائیے, سوال کیا ہے آپ کا؟
کے علاوہ پورے ملک کی دنیا کی لوگوں کی مستقبل کی خوشحالی اس سے وابستہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جوائنٹ وینچر ان کا ہے اور یہ ناکام بنا رہی ہے, اور یہ کلبھوشن ٹائپ جو قبیل کے ان کے جو یہاں مہمات چلے ہیں اور لوگوں کے بھیجا ہے, آخر اس سے اب کیا یہ بنا رہے ہیں؟ جبکہ پاکستان اور چائنا جو ہے اس کے لیے یہ چیزیں انایکسپیکٹڈ نہیں ہے. آج جو شہداء ہوئے ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور اس طرح لاکھوں شہادت ہم پیش کریں گے, لیکن خطے میں مستقبل کی یہ خوشحالی ہم ضرور لے کر آئیں.
درست. یہ محمد طارق کو چغتائی صاحب قصور سے ہمارے آخری کالر ہیں. جی
جی السلام علیکم. سر میرا نمان ظفر صاحب سے یہ سوال ہے, اس میں تو نہیں ہے نا دوسری رائے کہ یہ وہ کتے ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اکنامک کوریڈور سے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ حملہ آور 3 بندے داخل ہوئے ہینڈ گرنیٹ لے کر.
اختصار کیجئے سوال کیجئے.
جی جی سوال میرا یہ ہے کہ وہ ہینڈ گرنیٹ لے کر 3 بندے داخل ہوئے, اور کیا یہ سب سکرپٹڈ تھا؟
اب بہت سے چینی ایسے بشندے ہیں جو پاکستان میں مختلف شہروں میں کام کر میرے شہر کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, وہ بن رہے ہیں کوئی وابطہ کے معاملات. تو کیا پورے پاکستان میں جہاں جہاں چینی لوگ ہیں کیا ان کی حفاظت کا کوئی بندوبست کر لیا ہے؟ اور یہ ہے اس کی را اور وہ جو اچھو نامی بندہ جو انڈین ہسپتال میں داخل ہے, ماسٹر مائنڈ اس کا لکھ لیں آپ, انڈیا ہی ہوگا وایا افغانستان. تو اس میں نعمان ظفر صاحب ذات فرما دیں ہمیں کب تک یہ لوگ انگلیوں پر نچائیں گے بھارت را.
جی نعمان ظفر صاحب, نعمان ظفر صاحب آپ کی لائن بہت خراب ہے. آپ جی بالکل, آپ ذرا تھوڑا سا اور موو کیجیے.
وہ میں ہی کہہ رہا تھا جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا بندوبست کیا گیا ہے, تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے اسپیشل سیکیورٹی کرتی ہے, ان کی موبلائزیشن وہ خود کرتی ہے پولیس کے ساتھ مل کے, ان کی سیکیورٹی ان کے گھروں کی سیکیورٹی وہ خود کر رہی ہیں. اب یہ انڈیپینڈنٹلی اکیلے کہیں نہیں جاتے, چائنیز جتنے بھی ہیں انجینئر ہوں, ایون کہ اگر کسی گورنمنٹ پروجیکٹ ابھی بھی کرتے ہو تو ان کی بھی سیکیورٹی اسی سیکیورٹی جو اپریٹس ہے اس کے اندر چلتی ہے. وہ تو یہ تو یہ بھائی کو ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ان کی سیکیورٹی تو وہ ہے. اچھا باقی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گرنیڈ تھے ان کے پاس سکرپٹڈ, دیکھیے انہوں نے کراچی میں اسی لیے یہ کاروائی کی ہے, کامیاب تو الحمدللہ وہ نہیں ہوئے کیونکہ کراچی میں ابھی بھی سچویشن جو ہے فریجائل ہے. وہاں پہ جو گورنمنٹ کی رٹ ہے اتنی مضبوط نہیں ہے, وہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے آپ دوسرے پنجاب میں آپ دیکھ لیں جہاں پہ اتنی آسانی کے ساتھ وہ اپنی کاروائی نہیں کر سکتے. تو دیکھیں اسکرپٹڈ ہے, کوشش سب لوگ کرتے ہیں, لیکن میں اس چیز پہ زور دوں گا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اس وقت ایک بہت مضبوط سیکیورٹی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے جس میں ان ساری چیزوں کو نظر رکھا جائے. جیسا میرے بھائی نے کہا کہ اب انہوں نے پہلی دفعہ فدائین کا لفظ یوز کیا. دیکھیں یہ تینوں آئے تھے, ان کی اگر باڈی لینگویج دیکھیں, ان کے ساتھ جو سامان موجود تھا اس کو دیکھیں تو بالکل کلیئر پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پہ خودکش ایک طرح سے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. ان کا کوئی پلان نہیں تھا واپس جانے کا, اور انہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے لیے کوئی ایسی موقع ہی نہیں ہوگا کہ واپس جا سکیں گے. تو یہ ایک نیا پیراڈائم چینج آپ کو نظر آئے گا بلوچستان لیبریشن کے حوالے سے, تو اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور آگے ایک فرینچائزنگ کا کانسیپٹ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ بھی شاید سامنے آ جائے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہمیں ایک فول پروف اسٹریٹجی بنانی چاہیے تاکہ کراچی کے اندر اتنا بڑا ہمارا شہر ہے وہاں پہ بھی اس طرح کے معاملات نہ ہو سکے, کیونکہ وہاں پہ صرف چائنیز ایمبیسی کاؤنسلیٹ نہیں ہے اور بھی کاؤنسلیٹ ہیں. تو جو آج کا جو معاملہ تھا اس میں تو میں اس طرح سے پوزیٹیو ہوں کیونکہ اس کو ناکام بنایا گیا ہے, یہ کامیاب نہیں ہوا. مطلب صرف ہمارے 5 لوگ شہید ہوئے ہیں اور وہ چائنیز لوگ تک وہ پہنچ بھی نہیں سکے ہیں, لیکن اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو سچویشن پاکستان میں ہے ہماری گورنمنٹ میں ریئلائزیشن ہے کہ چائنیز کو اور سیکیورٹی دینی چاہیے, اس پروجیکٹ کو سیکیورٹی دینی چاہیے, اور سب سے بڑی بات ہے پاکستان کی اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت اہم ہے.
صحیح. سلمان جاوید صاحب, اینی کمنٹ؟ آئی ہیو ون منٹ.
جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب نے بات کی کہ لیفٹ اور رائٹ جو ہے وہ کبھی مل نہیں سکتے, اس پہ کلیئرنس کی ضرورت ہے سب کو کہ ایک آئیڈیولوجیکل جو ہے وہ ان کی کنورجنس ہوتی ہے اور ایک ان کی آپریشنل کنورجنس ہوتی ہے. تو جو ہینڈلرز ہوتے ہیں وہ آپریشنل سطح کے اوپر کنورجنس کرواتے ہیں اور وہاں پہ سے وہ ان کو آپریٹ کروا کے ان کو استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں جو سنتے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی پراکسیز لانچ کی جاتی ہیں اس کے اندر یہ کسی بھی حوالے سے دونوں طرح کے جو لوگ ہیں ان کو استعمال کر کے آپ کے خلاف لانچ کیا کر سکتے ہیں.
صحیح. بہت شکریہ سلمان جاوید صاحب اور جناب چودھری نعمان ظفر صاحب. ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. افغانستان میں امن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر حسین یاسا صاحب موجود ہیں جو افغان صحافی اور تجزیہ کار ہیں, جرمنی میں بیسڈ ہیں, اور بریگیڈر سید نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے. اس سلسلے میں ابھی تک بڑا ابہام پایا جاتا ہے کہ آیا جو مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کے ساتھ وہ ہو بھی رہے ہیں, نہیں ہو رہے, کس حد تک ہو رہے ہیں, کیا ان کی سچویشن ہے, اور امن کے کیا امکانات ہیں افغانستان میں. اس سلسلے میں تھینکس گیونگ کے موقع پر ایک مقام پہ صدر ٹرمپ نے کچھ یوں اظہار خیال کیا ہے جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں, تو ان کا کہنا تھا.
واشنگٹن سے ایک وفد نے حال ہی میں طالبان سے براہ راست بات چیت کا آغاز بھی کیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت افغانستان کے ساتھ ہمارے ٹھوس بنیادوں پر مذاکرات ہو رہے ہیں جس کے بارے میں بیشتر افراد کو کچھ معلوم نہیں، لیکن صدر نے یہ اعتراف بھی کیا کہ ممکن ہے بات چیت کامیاب نہ ہو سکے.
I don't know that they're going to be successful. Maybe they're not. Probably they're not. Who knows? They might be. They might not be.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں. یہ کون جانتا ہے؟ ممکن ہے کامیابی ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کامیابی نہ ہو سکے.
جی ڈاکٹر حسین جیسا، یہ فرمائیے کہ آپ مستقل نظر رکھتے ہیں افغانستان کے امور پر، اور افغانستان میں جس صورت حال ہے اس میں یہ بات واضح نہیں ہو پا رہی ہے کہ آیا واقعی مذاکرات ہو رہے ہیں تو کس اسٹیج پر ہو رہے ہیں، کیا امکانات ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
جی جعفری صاحب، مذاکرات تو ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی تک کس حد تک امیدوار کنندہ ہے اس کا ابھی تک تعین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خلیلزاد صاحب جو کہ نیگوشیٹر ہیں ٹرمپ کی طرف سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، انہوں نے بھی بڑے محتاط انداز میں مذاکرات کے حوالے سے بات کی تھی کابل میں پچھلے ہفتے. تو مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہے بہت ساری پیچیدگیاں ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب بھی دنیا کے سب سے بڑے طاقتور آدمی ہیں، ان کو بھی ابھی تک امید نہیں ہے کہ یہ ہو بھی سکے گا کہ نہیں بھی ہو سکے گا. مذاکرات تو ہو رہے ہیں لیکن کافی ابہامات اور پیچیدگیوں کے ساتھ.
اچھا بریکٹر صاحب، آپ نے ٹرمپ صاحب کی باتیں سنی جو انہوں نے کہی تھی، یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں افغانستان کے انتخابات کو بھی پیش نظر رکھیے، پھر وہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے اور جو آپس کی چپکلشز کو بھی پیش نظر رکھیے، کیا امکانات نظر آتے ہیں آپ کو امن کے؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک طالبان کے ساتھ امریکہ کے ڈائریکٹ مذاکرات کی بات ہے تو اس میں تو مجھے پیش رفت بھی نظر آتا ہے اور امید بھی نظر آتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ افغان کی جو حکومت ہے وہ کافی پریشر میں ہے، اور خصوصی طور پر جو روز بروز کے عملے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3 سال میں تقریباً 30,000 سے زیادہ سیکیورٹی فورسز جو روزانہ کے لحاظ سے تقریباً 20-25 کیجوالٹیز بنتی ہے، یہ ایک بہت بڑا فگر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ وہ بھی کوئی زیادہ متاثر نظر نہیں ہوتے کہ مذاکرات ہوں گے، اور لیکن البتہ امکان اس کا ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے سیاسی کیریئر کو بھی اس نے سامنے رکھا ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ حصہ لے گا اپریل میں، پھر اس کے بعد جو افغانستان کا اندرونی صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گورنمنٹ کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ اب اپنے لیے کوئی سیاسی قبلہ نیا انسٹ کرنے کے لیے یا ایک نیا رول پلے کرنے کے لیے وہ حکومت کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ جہاں تک طالبان کا ڈیمانڈ تھا کہ ہم امریکہ سے ڈائریکٹ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ تو شروع ہو چکی ہے. اب جو جہاں تک شرائط کا تعلق ہے، یقیناً 17 سالہ وار جنگ ہے، اس کا اتنا جلدی حل تو نظر نہیں آتا، لیکن مجھے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ اگلے جو افغانستان میں انتخابات ہو رہے ہیں اس پر بھی مذاکرات کا عمل ہے، یہ اثر انداز ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ٹرمپ صاحب کا جو الیکشن ہے اس سے پہلے میرے خیال میں کہ وہ امریکن عوام کو افغانستان کے بارے میں پیسفل افغانستان کے بارے میں، پرامن افغانستان کے بارے میں کوئی خوشخبری دے گا، اور وہ اس لیے دے گا کہ اس کا اگلا الیکشن بھی ایک سکورنگ ہوگا، اور دوسری بات یہ بھی ہوگی کہ اس سے پہلے جو اس کا سوچ تھا اس الیکشن سے پہلے کہ ہم ادھر جنگ نہیں لڑیں گے، لیکن پھر اس نے جنگ کا انڈیا دیا، اپنی پالیسی دے دی، اور وہ پالیسی پر اگر وہ قائم رہتا ہے تو میرے خیال میں پھر اس کے بعد میں کچھ پتے نہیں ہوں گے جو امریکن عوام کو دکھا سکے.
اچھا.
اور پھر اگلے یہ جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے اسپیشلی جب حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہے تو اس وقت کچھ نہ کچھ انیشیٹو وہ بولڈ ہو جاتے ہیں، اور جب بولڈ ہو جاتے ہیں تو پھر بولڈ ڈیسیزن لیتے ہیں، اور بولڈ ڈیسیزن جب لیتے ہیں تو اسے یقینی طور پر افغانستان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، جنگ کا تو ہے ہی نہیں، البتہ امن کا ہے اور امن ڈائلاگ سے آئے گا, وہ بات چیت سے آئے گا. اور طالبان میرے خیال میں کہ جو بات چیت ہوئی ہے خلیل زرمی کی خالد زرمی کی, تو وہ بھی کافی مجھے اس پہ امید کی کرن نظر آتی ہے. اور اچھا. پاکستان بھی اس میں بھی کچھ قیدی چھوڑے ہوئے ہیں اور اس لیے چھوڑے ہوئے تاکہ بات چیت کے عمل کو تقویت دے اور وہ کامیاب ہو. تو سارے اور دوسری طرف پر جو ٹرمپ کو ایک خطرہ نظر آتا ہے کہ رشیا بہت انٹرسٹڈ ہے مذاکرات میں, ایک ریجنل اپروچ میں, تو ظاہر ہے یہ کریڈٹ ٹرمپ صاحب رشیا کو یا پوٹن کو نہیں دے گا. تو اس سے پہلے میرے خیال میں کہ یہ مذاکرات کے عمل کو خصوصی طور پر امریکہ اس کریڈٹ کو لے گا بھی اور اس کو وہ منطق انجام تک بھی پہنچا سکتے ہیں, اس لیے کہ امریکہ کی موجودگی بھی ہے, لڑ بھی ہو رہے ہیں اور وہاں پر جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے وہ بھی سارے امریکہ کے اشارے پر یا امریکہ کی مانتے ہیں.
اچھا.
تو اس وقت امریکہ میرے خیال میں اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اگر مذاکرات ہم شروع ہو چکا ہے, ایک پرنسپل سٹینڈ دونوں کا کامن ہو چکا ہے اور وہ بات چیت کا عمل ہے, تو اگر کامنیبلٹی آ گئی ہے تو پھر تو باقی جو شرائط ہوتے ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہے جو افغانستان کے سیناریو کو یا جو افغانستان کو جانتے ہیں کہ وہاں پر کس قسم کے طالبان کے شرائط ہیں کہ قیدیوں کو توڑنا ہے, بلیک لسٹ سے نکالنا ہے یا وہاں کے آئین میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کرنی ہے, اور اس کے علاوہ امریکہ نے اپنا ٹائم ٹیبل دینا ہے جو کہ مجھے نظر آتا ہے کہ 2025 تک طالبان مان جائیں گے امریکہ کی پریزنس کو.
اچھا.
الیکٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ ہے اس کے تناظر میں.
اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر حسین جاسا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ طالبان کے براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ سے, یہ افغان گورنمنٹ کے لیے کتنی امبیرسنگ سچویشن ہے اس میں؟
دیکھیے ان کی سب سے بڑی جو امبیرسنگ جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ افغان حکومت جسے امریکہ آج تک ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے طور پر قبول کرتی آ رہی تھی, وہ وہاں پہ ان کے لیجیٹیمیسی کے اوپر سوال اٹھا ہے, تو اس کی وجہ سے غنی صاحب تھوڑا سا بے چین نظر آتے ہیں. اس وجہ سے آج ان کے وائس پریزیڈنٹ نے بھی کافی سخت باتیں کی ہیں, تو وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس پیس پروسیس میں افغانستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو مین اسٹیک ہولڈر جو گورنمنٹ ہے, اس کو بائی پاس کیا گیا ہے. اور ان دلچسپ بات یہ تھی کہ ان کے جو ریلیونٹ ادارے ہیں اس پیس پروسیس کو ڈیل کرنے کے لیے, وہ بھی کہتے تھے کہ خلیل زاد صاحب آئیں گے تو پھر ہمیں بریفنگ دیں گے کہ ہو کیا رہا ہے. تو اب جو ہے وہ عملی طور پر جو پیس ہائی کونسل ہے افغانستان کا, اس کی افادیت ختم ہو گئی ہے. اور دوسرے جو ہے وہ کچھ غیر مطبوعاتی ٹائپ کے جو خبریں آ رہی ہے کہ جس کو آج افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ نے بھی ٹچ کیا, وہ یہ ہے کہ خلیل زاد کی طرف سے گویا انٹریم گورنمنٹ کی پیشنہاد آئی ہے, وہ بھی افغانستان کے الیکشن کو پوسٹ پون کر کے. تو وہ جو ہے انہوں نے بڑی سختی سے یہ کہا کہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے اور ہم کسی بھی انٹریم ایڈمنسٹریشن کو قبول نہیں کریں گے, اور ہماری جو 17 سال کی جو کاوشیں ہیں اور جو دستاورد ہیں, جو ویلیوز کو جن کو ہم پریکٹس کرتے آ رہے ہیں, ہم اس کو کسی بھی صورت میں قربان نہیں کریں گے. تو ایسا لگتا ہے کہ خلیل صاحب بھی جو ان کو 6 مہینے کا جو ٹائم دیا گیا ہے, وہ اس 6 مہینے میں بہت زیادہ جلدی میں ہیں. ان کی جلدی کی وجہ سے وہ ایک بے چینی خطے کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی پیدا ہو گئی.
اچھا یہ جو خبریں ہیں بریگیڈیئر سعد نظری صاحب کے, کوئی ایک 11 رکنی پیس نیگوسیٹرز کی ٹیم بنائی گئی ہے, اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟
جی دوبارہ سوال
دوہرائیے. یہ کہ افغانستان پریزیڈینشل آفس ناٹ ریجیکٹڈ ناٹ کنفرم دی فارمیشن آف اے پبلشڈ 11 ممبر پیس نیگوسیشن لسٹ اینڈ سیز ورک کنٹینیوز فار دی فارمیشن آف نیشنل پیس بورڈ, اس کی کیا اطلاعات ہیں؟ بہت اختصار کے ساتھ, ٹائم بہت کم ہے میرے پاس.
اصل میں آواز میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے, میں سوال کو نہیں سمجھ پایا.
اچھا یہ افغانستان کی گورنمنٹ کیا کوئی پیس بورڈ بنا رہی ہے جو نیگوشیٹ کرے گا اپنے طور پر طالبان سے؟
اچھا
آئی ایم سوری, ہمارے کالر ہیں انعام اللہ صاحب لکی مروہ سے. جی انعام اللہ صاحب فرمائیے.
جعفری صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں
جی
تو ادھر پاکستان میں دھماکے شروع ہو جاتے ہیں, ادھر افغانستان میں دھماکوں میں تیزی آ جاتی ہے, کیا ایسا اتفاقاً ہو جاتا ہے یا کوئی تیسری قوت ہے جو ان مذاکرات کو یا افغانستان میں امن کو دیکھنا نہیں چاہتی؟ میرا اشارہ ہے انڈیا کی طرف. تھینک یو.
اچھا یہ بتائیں گے, اس کا جواب دیں گے حسین جیسا صاحب آپ. ڈاکٹر حسین جی
میرے خیال سے جعفری صاحب واللہ علم کہ ان دونوں میں کوئی ایسا حیاتی رشتہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن بہر صورت ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کے ان کا جو ٹون ہے, انہوں نے ابھی بات کی تھی جان ہاپکن یونیورسٹی میں, تو ان سے ایسا لگتا ہے آپ ان کو پوزیٹو اس میں لے لیں, پوزیٹو پیرائی میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو غیر اعلانیہ جنگ ہے اس کو بند ہونا چاہیے. تو اس کا بیسک مطلب یہ ہے کہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں, پہلے جو وہ الزام کا سلسلہ چلتا تھا کہ افغانستان پاکستان کو اور پاکستان افغانستان کو, تو اب وہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر جو چپکلشیں ہیں اور جو کچھ پرابلم ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے, اور بڑی کچھ اور پازیٹیو باتیں بھی انہوں نے کیے. اور دوسری بات یہ, تبھی اس میں بہت سارے ایکٹرز ہیں جو افغانستان میں پیس نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا ایک ایک نام لینا مناسب نہیں ہوگا, لیکن بہر صورت یہ اسپیکٹر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. دوسرا سوال جو آپ نے بریگیڈیئر صاحب سے پوچھا تھا, جو آپ کی آواز ان کو سنائی نہیں دی, اس میں ایک 11 رکنی بورڈ کا تعین کیا گیا ہے جس میں ان کے کلوز باز کلوز دوست ہیں ان کے اپنے غنی صاحب کے, اور اس میں تین خواتین کے بھی نام ہیں. تو لیکن پھر اس کے بعد ریئیکشن جو دیکھنے میں افغانستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز اور علماء کونسل سب نے مل کر بڑے شدید انداز میں اعتراض کیا ہے اس مشورتی بورڈ کے اوپر کہ یہ آپ جو بنا رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے, اس کو ایک مشورے کے ایک نیشنل لیول پہ ایک مشورے کے بعد آپ کو بنانا چاہیے تھا. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاگ ہے اور یہ جو مشکلیں ہیں یہ ہر طرف سے دامنگیر ہیں فیلن اس اوور آل پروسیس کا.
بہت شکریہ ڈاکٹر حسین جیسا اور بریگیڈیئر سید نذیر صاحب. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. سامعین اطلاعات یہ ہیں, سیو دی چلڈرن کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ یمن کی خانہ جنگی میں 85,000 بچوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے. یمن میں یہ جنگ جاری ہے, سعودی عرب کی جانب سے حملے ہو رہے ہیں, ان کا اتحاد پر حملے کر رہا ہے اور یہ لڑائی جاری ہے, اور اب تک ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ ایک بالکل فراموش کر دی گئی لڑائی ہے, لیکن اب اچانک بین الاقوامی سطح کے اوپر اس جنگ کے حوالے سے اور بچوں کی ہلاکتوں کے حوالے سے بہت کچھ سننے میں اور دیکھنے میں آ رہا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب, ایف سی کالج یونیورسٹی لاہور سے, اور مسعود عبدالی صاحب ہیں جو یو ایس بیسڈ پاکستانی جرنلسٹ ہیں. ڈاکٹر فاروق حسنا, یہ فرمائیے کہ یہ یمن کی جو جنگ ہے, اب تک تو بالکل یعنی سے کوئی ذکر نہیں تھا, آل آف اے سڈن اب یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں, خاص طور پر بچوں کی, جو ہزاروں بچوں کی ہلاکت ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس کی ذمہ داری کس پر عائد کی جا سکتی ہے, اور بین الاقوامی اداروں کو اور بین الاقوامی قوتوں کو اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟
جی پہلے ان کا فوکس تو صرف یہی رہا تھا کہ یہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ریفلیکٹ ہو رہے ہیں یمن میں, اور اس کو اسی پیرائے میں دیکھا جا رہا تھا. لیکن اب جب وہاں پہ بہت زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں, جیسے آپ نے ابھی کہا بھی ہے, بچے خاص طور پر اس کا نشانہ بن رہے ہیں, تو پھر یہ دنیا کی وہاں پہ توجہ گئی ہے, خاص طور پہ اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں اور کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جو اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ جنگ بند ہو. بچوں کی اور دوسرے جو لوگوں کی ہلاکتیں, ایک تو ہوئی اندھا دھند بمباری کی وجہ سے, یعنی بالکل انٹرینڈ ان کے پائلٹ تھے یو اے ای کے اور سعودی عرب کے, اور وہ شادی کے جو وہاں پہ فنکشنز ہیں ان پہ بھی بمباری کرتے رہے, اسپتالوں پہ بھی کرتے رہے, جہاں پہ ان کو کوئی نظر چیز شک پڑا وہاں پہ وہ کرتے رہے, اس سے ہلاکتیں کولیٹرل ڈیمیج جسے کہہ لیجیے جو بھی بہت زیادہ ہوئی. دوسری جب انہوں نے ان کا بلاکٹ کیا تو اس میں کھانے پینے کی اشیاء کی بھی شدید کمی ہوگی, قحط کی سی وہاں پہ کیفیت ہو گئی ہے, اور میل نیوٹریشن سے بھی اور بیماریوں سے بھی بہت زیادہ بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, جو کہ بالکل ایک ہیومینیٹیرین ایشو بن جاتا ہے, جو ایک وار کے ذریعے جس سے ساری اب دنیا نے اس کا نوٹس دینا شروع کیا ہے. تو ذمہ داری تو بالکل سیدھی سادھی سعودی عرب اور یو اے ای کے اوپر ہوتی ہے. اب یہ چونکہ وہاں پہ ان کو کامیابی بھی نہیں ہو رہی, جو مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں ہو رہا, ایک سٹیل میٹ سا ہو گیا ہے, اور جو سیاسی تصفیہ اس میں سے کوئی نکل سکتا تھا وہ بھی نہیں نکالا پہلے, لیکن اب اس کی طرف آہستہ آہستہ وہ مائل ہو رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور بات کہوں کہ جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان گئے اور انہوں نے بات یہ کی کہ ہم ساؤتھی کا رول ادا کرتے ہیں, تو سعودیز نے کوئی اس کی مخالفت نہیں کی. اس سے پہلے سعودیز اس معاملے میں بہت حساس تھے, کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا اگر کوئی یہ بھی کہے کہ ساؤتھی کرتے ہیں تو وہ پھر سعودی عرب کی مخالفت کر رہا ہے. لیکن اس مرتبہ حالانکہ انہوں نے 6 بلین ڈالرز کی ایڈ بھی دی پاکستان کو, اس کے بعد بیان یہ دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح مائل ہو رہے ہیں, اور وہ مائل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جنگ میں ایک تو ہلاکتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, پہلے ہی یمن غریب ترین ملک ہے اس خطے کا, اور پہلے بھی بہت بہت جنگیں خانہ جنگی وہ دیکھ چکا ہے. تو وہاں پہ سعودی چونکہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مقاصد ہمارے حل نہیں ہوئے, نہ ہی آگے ہونے کی کوئی امید ہے, تو پھر اس میں کوئی ہمیں ہلکا سی انڈیا مل رہا ہے کہ کوئی اس کا سیاسی تصفیہ شاید ہو سکے, چونکہ یہ یو اے ای کی طرف سے بیان آیا تھا اور سعودی عرب کی طرف سے بھی کہ سیاسی بات چیت کی طرف شاید ہم بڑھیں اس طرف.
انڈیا
کم سے کم دیا گیا تھا, اور ملٹری سولوشن کو انہوں نے بالکل پہلے وہ کہتے تھے صرف ملٹری سولوشن ہی ہوگا, لیکن اس سے وہ پرے ہٹ گئے اس موقف سے.
اچھا یہ بتائیے مسعود عبدالی صاحب کے بین الاقوامی قوتیں اور جو عالمی ادارے ہیں انہوں نے اس جنگ کے سلسلے میں کیا اپنا خاطر خواہ رول ادا کیا ہے؟
دیکھیے جعفری صاحب, آپ نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوتی ہے, میرے خیال اس کی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر سب پر ہوتی ہے, ساری انسانیت پر ہوتی ہے کہ وہ لوگ دیکھیے 15 مارچ سے وہاں پر بمباری ہو رہی ہے, تو یہ 4.25 سال ہو گئے, دنیا کے سب سے غریب ترین ملک ہے. تو ابھی آپ جو فرما رہے ہیں کہ یعنی جو یونیسیف کی بات, یونیسیف سے پہلے ڈاکٹر ود آؤٹ بارڈر یہ این جی او ہے ڈاکٹروں کی, انہوں نے پچھلے سال رپورٹ دی تھی, اس سال جنوری رپورٹ دی تھی کہ 55,000 بچے جو ہیں وہ گزشتہ برس مارے گئے ہیں, یہ 55,000 وہ ہیں جو بمباری سے مارے گئے, اس کے علاوہ قحط سے جو مارے گئے, میل نیوٹریشن جو پریشان ہیں, وہاں پر ہیضے کی وبا ہے, وہاں پر تعاون کی وبا ہے, تو سب مثال کے طور پر میں بتاؤں کہ اس پورے ملک کی آباد 2.22 کروڑ ہے, 1.5 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ قحط کا شکار ہیں اس وقت, اور ان میں سے تقریباً ہر روز کوئی 200-300 لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں, اور باقی لوگ اس قدر میل نیوٹریشن ہے ان کو کہ اسے میں زندہ لاشیں ہیں, وہ زندہ تو مرے تو نہیں ہیں, آپ کی اسٹیٹسٹکس میں تو زندہ ہی شمار ہوں گے, لیکن وہ زندہ سے بدتر ہے. اب جو ذمہ داری کی بات آپ فرما رہے ہیں تو مطلب یہ ذمہ داری اقوام متحدہ کی ہے, یہ ذمہ داری سلامتی کونسل کی ہے کہ وہ اس بات پہ اس کو یعنی وحشت ہے دونوں ملکوں کی, ایران اور سعودی عرب, یہ دونوں ملک جو ہیں وہ اپنی جو جنگ ہے ان کی اپنی جو ہے اس کو انہوں نے میدان جنگ بنایا ہوا ہے یمن کو, اس میں بہت بڑا مسئلہ وہاں پر جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فنڈ اویلیبل نہیں, آپ کو پتا ہے کہ یونیسیف نے کہا ہے کہ ان کے پاس کمٹمنٹ ہے $7 کروڑ پر منتھ کا کہ وہ دوائیں بھیج سکتے ہیں, ان کے جہاز کھڑے ہوئے, لیکن جو یہ الحدیدہ کی بندرگاہ ہے اس کے بعد ایسی لڑائی ہو رہی ہے کہ جہاز وہاں جا ہی نہیں سکتے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت کہ بین الاقوامی جو یعنی ڈونر ایجنسیز ہیں وہ تیار ہیں کام کرنے کے, لیکن ضرورت ہے سلامتی کونسل کی کہ وہ انفورس کرائے وہاں پر جنگ بندی کو, اور وہ راستہ کھولے ان لوگوں کے لیے کہ امدادی کارکن وہاں جائیں اور وہاں پہنچائیں, امدادی کارکن تیار ہیں, ان کے پاس فنڈز ہیں, ان کے پاس دوائیں ہیں, ترکی نے 2 جہاز کمٹ کیے ہیں ان کے لیے, اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یونیسیف کے پاس ہیں, ڈاکٹر ود آؤٹ بارڈر کے پاس ہیں, اور یہ سارے لوگ تیار ہیں کام کرنے کے لیے وہاں پر, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنگی صورتحال کے برابر الحدیدہ بندرگاہ جو ہے وہ تقریباً تباہ ہو چکی ہے, اس کی وجہ سے وہاں پر اب وہ جہاز اتر ہی نہیں سکتے, تو ظاہر ہے کہ وہاں پر اب ایئر اس کی ضرورت ہے کہ جہاز کے ذریعے سامنے اتارا جائے. ان کے جو 3 بڑے یعنی جو صوبے ہیں سعدہ, حضرموت اور الحدیدہ, ان تمام جگہوں کے اوپر جو ہے وہ یعنی بالکل تباہی اس طرح مچی ہوئی ہے کہ وہاں پر کے جتنے انفراسٹرکچر تباہ ہو گئے ہیں, سڑکیں بند ہو گئی ہیں, تو اس وقت جب تک اقوام متحدہ کے لیول کے اوپر سلامتی کونسل کی بنیاد کے اوپر اس ملک میں فورس جنگ بندی نہیں ہوگی, یعنی مجبور کیا جائے حوتیوں کو اور سعودیوں کو اور یو اے ای کو کہ وہاں جنگ بندی کرائیں اور اس کے ہنگامی بنیادوں پر وہاں امداد پہنچائی جائے. امداد پہنچانے کے لیے کمٹمنٹ موجود ہے, صرف وہاں پر ایک پرام راستہ چاہیے تاکہ یہ امدادی ٹیمیں جو ہیں وہاں جا کر ان لوگوں کو مدد پہنچا سکیں.
اچھا ڈاکٹر فاروق حسنات جی, بتائیے کہ اگر مجموعی طور پر اس وقت آپ مشرق وسطی کی صورتحال کو دیکھیں تو آپ کو کہیں امن نظر نہیں آتا, ہر جگہ چپلش ہے, ہر جگہ جھگڑا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک ایک, ایک انٹرنیشنل لیول پر سوچا سمجھا منصوبہ ہے, سوچی سمجھی کوشش ہے کہ وہ خطہ پر امن نہ رہنے پائے؟
میں اس طرح نہیں سوچتا. میں اس طرح کہوں گا کہ جو 2011 میں عرب سپرنگ کی لہر چلی تھی اس نے سارے بہت سے نظام جو ہیں ان کو ڈسٹرب کر دیا تھا, بہت کو تھریٹن بھی کر دیا تھا, اور کچھ ممالک میں اس کے نتیجے میں سول وار بھی شروع ہو گئی, جس طرح شام ہے اور جس طرح یمن ہے. یمن بھی یہ جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ عرب سپرنگ کا نتیجہ ہے. اب عرب سپرنگ بذات خود تو ایک بہت اچھی موومنٹ تھی, جس میں عرب جو کہ بہت دہائیوں سے بلکہ صدیوں سے کہہ لیجئے وہ بالکل دبے ہوئے تھے اور ظالم حکمران ان پہ حکومت کر رہے تھے اور حکومت کرتے چلے جا رہے تھے. پھر ماروسی بھی حکومت کا طرز جو ہے حکومت وہ بھی کر رہے تھے, تو ان کے خلاف ایک بغاوت تھی حکمرانوں کے خلاف. کچھ ملکوں میں وہ کچھ کامیاب ہوئی, جیسا ٹونیشیا میں اور ایجپٹ میں تو کامیاب ہوئی, لیکن پھر کاؤنٹر کو ہوا اور پھر سے واپس معاملات چلے گئے. لیبیا میں آپ دیکھیے سول وار ہوئی, پھر بیرونی مداخلت ہوئی اور جس سے وہ غدافی کا تختہ الٹا. تو یہ بحرین میں بہت کچھ ہوا, جو سعودی نے اپنی فوجیں بھی بھیجی وہاں پہ بحرین میں کچلنے کے لیے جو عوامی وہاں پہ جذبات تھے. یہی حال پھر یمن کا بھی ہوا, اور وہاں سے وہ بڑھتا ہوا معاملہ بڑھتا چلا گیا, اور اس میں بہت ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے صالح کی حکومتی صدر, پھر وہ ہادی آئے, پھر ہادی نے کچھ وعدے کیے جو پورے نہیں کر سکے, تو اس لیے ٹو اینڈ فرو یہ سارا چلتا رہا. تو پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی عرب سپرنگ, اور وہ ایک اداروں کو درست کرنے کی طرف ایک قدم تھا, لیکن وہ بیچ میں آ کر وہ کہیں اٹک گیا, اور جس کی وجہ سے یہ خانہ جنگی ہم جو دیکھ رہے ہیں یا جو ڈیسٹیبلائز جو معاملات ہیں وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. دوسری وجہ ہے وہ ایسے ممالک جن کی اپنے ادارے مستحکم نہیں ہیں, نہ وہاں پہ کوئی آئین ہے, نہ وہاں پہ کوئی ریپرزینٹیٹیو باڈیز ہیں, نہ وہ ملٹی پارٹی سسٹم ہے, تو وہ بھی اور وہ پھر انحصار کرتے ہیں اپنی لیجیٹیمیسی سے باہر کی قوتوں کے اوپر, اسلحہ خرید کے آپ اپنی سیکیورٹی نہیں رکھ سکتے جب تک آپ کے اندر سے آپ کے لوگ آپ کے ساتھ نہ ہوں اور آپ کے ادارے صحیح نہ ہوں. تو اس سے ایک ڈیسٹیبلائزڈ ہمیں وہاں پہ حالات نظر آتے ہیں, سچویشن نظر آتے ہیں. امید کی جا سکتی ہے کہ عرب سپرنگ کی طرح کی ایک اور وہاں پہ لہر چلے, جو کہ وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک کلچر کو متعارف کروائے جس میں ملٹی پارٹی سسٹم ہو, کانسٹیٹیوشن ہو, اور جس میں لوگ حصے دار ہوں حکومت سازی میں, تو پھر اسٹیبلٹی اس علاقے میں آ سکتی ہے. جو موجودہ نظام ہے وہ تو ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف ہی لے جاتا ہے ہمیں.
اچھا یہ بتائیے مسعود عبدالی صاحب کہ اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر تو چین اور روس, ان کی طرف سے بھی ایک بڑی پر اسرار سی خاموشی اس پورے سچویشن کے اوپر, خاص طور پر یمن کے حوالے سے, اس کا کوئی خاص سبب ہے؟
دیکھیں خاموشی نہیں ہے, بلکہ میں عرض کروں کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو اس علاقے میں مشکل آئی ہوئی ہے تمام ممالک میں, خاص طور سے چار ممالک جو ہیں شام, عراق, یمن اور لیبیا, ان سے اگر غور سے دیکھیں تو صرف اس کی ایک وجہ ہے, وہ ہے بین الاقوامی مداخلت. یعنی عرب سپرنگ لوکل موومنٹ تھی تمام ملکوں کے اندر, یعنی عوامی تحریک تھی, اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے مقابلہ کیا اور ساری چیزیں ہو گئیں. لیکن ساری جو خرابی آئی گئی شام کے اندر, تمام قوتیں انوالو ہیں, چین بھی ہے, روس بھی ہے, ترکی بھی ہے, امریکہ بھی ہے, اور نیٹو کی تمام قوتیں. اسی طرح یمن کے اندر جو ہے وہ القاعدہ کے نام پر امریکہ کی بہت بڑی پریزنس ہے وہاں پر, وہاں پہ بہت بڑی سیٹ اپ ہے ان کا, اور اس کو امریکہ یعنی سعودی عرب اور یو اے ای سپورٹ کرتے ہیں اس کو. چین اور روس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بظاہر
میں نے روس اور چین کے حوالے سے بات کی تھی
جی,
روس اور چین کے ہی حوالے سے بات.
ہاں لیکن روس اور چین دیکھیے بظاہر تو وہاں خاموش نظر آتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ کہ روس جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہے شام کے اندر, تو وہاں وہ انوالو نہیں ہو سکتا. پلس اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ روس سعودی عرب سے بھی اچھی دوستی کرنا چاہتا ہے اور ایران سے بھی اچھے تعلقات ہیں, یہ حال جو ہے وہ چین کا بھی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے وہ خطرہ مول نہیں لے سکتے, اس لیے دونوں خاموش ہیں. لیکن یہ خاموشی بھی تو مجرمانہ ہے نا, مطلب یہ دونوں ذمہ دار ملک ہیں, یہ سلامتی کونسل کے پرماننٹ ممبرس ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ اس طرح کی تحریک لائیں کہ وہاں پہ فورس جنگ بندی ہو, وہاں پر اقوام متحدہ کی فوجیں جائیں اور پابندی یعنی راستے کھولے جائیں تاکہ پھر وہ ان کے لیے امدادی سامان جائے. تو ان کی جو خاموشی ہے وہاں پر یا غیر جانبداری ہے, یہ بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے اس ملک کے عوام کے لیے اور اس جگہ کے امن کے لیے.
میرا اصل میں ایک سوال اور ہے لیکن میرے ایک کالر ہیں, میں پہلے ان کو لے لوں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. دونوں ہمارے ساتھ رہیے گا. شوکت علی انجم صاحب دھاراوالہ سے, جی فرمائیے شوکت علی انجم صاحب.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
شوکت علی انجم ڈھاراوالہ سے عرض کروں, بات دراصل یہ ہے سر کہ امریکہ نے جو فری ہینڈ دیا نا سعودیہ کو, اس کی وجہ سارے مسائل پیدا ہوئے مشرق وسطی میں, یہ مطلب جنگ اسی کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر سعودی عرب کو روکتا ہے امریکہ اس پچھلے قتل سے, تو میرے خیال میں تو پھر اتنا جو ہے نا قتل و غارت نہ ہوتا. تو یہ اور دیکھیں پاکستان کے صدر نے کہا کہ ہم اس کو مطلب سازی کرانے کے لیے تیار ہیں, وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں
وزیر اعظم نے کہا. جی جی صحیح, بہت شکریہ آپ کا. اچھا فاروق حسن صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جیسے کہ ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے خاص طور پر آئی ایس آئی ایس کے حوالے سے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان ملکوں سے جیسے شام ہے, عراق ہے, یمن ہے, آئی ایس آئی ایس اور القاعدہ جیسی تنظیموں کا واقعی صفایا ہو چکا ہے اور اب وہاں ان کا وجود نہیں ہے, اور اگر ہے تو بالکل غیر مؤثر ہے؟
موجود تو ہے لیکن اتنا مؤثر نہیں ہے. البتہ اس کا ہر وقت خطرہ رہے گا کہ جہاں پہ بھی اسٹیٹ کی ریٹ کمزور ہوئی اور جہاں پہ بھی خلا پیدا ہوا یعنی ویکیوم ہوا, تو یہاں پہ یہ لوگ پھر سے آئیڈیولوجیکل بیسس کے اوپر سر اٹھا سکتے ہیں, اور اس میں بہت بڑا ہاتھ امریکہ کے صدر ٹرمپ کا بھی ہے, کیونکہ وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں, اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جس سے ریزنٹمنٹ ہوتی ہے, خاص طور پہ فلسطینیوں کے معاملے کو آپ دیکھ لیجئے. اور دوسری جو بات ہے جو حیرت کی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ یہ تو کہتے ہیں, الزام لگاتے ہیں کہ بہت دیر لگا دی اسامہ بن لادن کو پکڑنے میں, لیکن ان کی آنکھ کے اور ناک کے نیچے بغدادی جو آئی ایس آئی کے وہ خلیفہ جو بھی اپنے آپ کو کہتے تھے, وہ تو ابھی تک انہوں نے پکڑے نہیں ہیں, اور وہ عراق میں ہی ہیں. عراق میں کوئی ایسے جنگل بھی نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جہاں پہ وہ چھپ جائیں, تو ان کو تو پکڑا نہیں جا سکا. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں آئی ایس آئی ایس کیسے آ گئی, یعنی جب وہاں پہ جہاں پہ خلا ہوا, خلا تو ہوتا ہے, حالانکہ طالبان ان کے بہت مخالف ہیں اور ان کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی داعش کی موجودگی بذات خود افغانستان میں جہاں پہ امریکہ کا 17 سال سے کنٹرول ہے افغان حکومت کے ساتھ مل کر, تو وہاں سے یہ تنظیم کیسے آ گئی. اس لیے میرا خیال ہے کہ کچھ قومیں, اب میں کانسپریسی تھیوریز میں پڑھنا نہیں چاہتا لیکن
ہاں پڑھنا بھی نہیں چاہیے, ظاہر ہے کہ ہمارا سبجیکٹ بھی نہیں ہے.
جی نہیں, ہم تو سوشل سائنسسٹ ہیں, وہ بات کرتے ہیں, لیکن یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو بڑے دشمن کو ختم کرنے کے لیے پھر دوسری جو ایسی کوفتیں جو ٹیررسٹ کوفتیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ہم ان کو استعمال کرتے ہیں, آپ کا خیال ہوتا ہے ان کو استعمال کر کے بعد میں ہم ان کو دبا لیں گے, لیکن وہ دبتی نہیں ہیں, پھر وہ اپنا ایک مومنٹم اختیار کر لیتی ہیں. تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ نظر رکھنی ہوگی, اور افغانستان میں وہ کیوں آئے, کیونکہ وہ جب افغانستان میں آتے ہیں وہ پاکستان کو بھی تھریٹن کرتے ہیں, اور پھر وہ بغدادی کو کیوں نہیں پکڑا, جو جب تک بغدادی رہے گا اس وقت تک وہاں کچھ نہ کچھ امید رہے گی کہ شاید داعش پھر سے ایکٹیویٹ نہ ہو جائے. اگر مقامی حکومتوں نے ان کو موقع دیا ایک اپنی ریٹ کو کمزور کر کا, پھر یہ ممکن ہو.
اچھا ایک آخری 30-35 سیکنڈ ہے میرے پاس, یہ بتائیے مسعود عبدالی صاحب کہ آپ یمن کی جنگ کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے یمن کی جنگ کا مستقبل تو جب تک عالمی ادارے جو ہیں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے, ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے, مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ بند ہونے والی نہیں, اس لیے کہ یہ ایک یعنی ہوتی جو ہیں وہ کوئی باقاعدہ فوج جو ہے نہیں, وہ ظاہر سی بات ہے لڑتے رہیں گے, کہ سعودی عرب چاہے بھی جنگ بند کرنا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پر شاید بمباری تو رک جائے لیکن چھاپا مار کاروائیاں جاری رہیں گی. تو میں بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ امن کے اندر یمن کے اندر کوئی امن آئے گا, الا یہ کہ بین الاقوامی برادری اپنی ذمہ داری پوری کرے.
بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنہ صاحب، جناب مسعود عبداللہ صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں گلرخ، میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کر رہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
امریکی کانگریس کے اراکین صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے اس بیان پر ہدف تنقید بنا رہے ہیں کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے گا، باوجود اس بات کے کہ انہوں نے خود یہ تسلیم کیا تھا کہ واشنگٹن پوسٹ کے سابق کالم نگار اور معروف صحافی جمال خشوگی کے بہیمانہ قتل کے بارے میں سعودی ولی عہد کو پہلے سے علم تھا. اس بارے میں سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
صحافی اور امریکی رہائشی جمال خشوگچی کی 2 اکتوبر کو استنبول میں موجود سعودی قونصل خانے میں ہلاکت کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے بارے میں امریکی پالیسی تبدیل نہیں کی ہے. صدر ٹرمپ سے منگل کے روز سی آئی اے کی اس رپورٹ کے بارے میں سوال کیا گیا جس میں وثوق سے کہا گیا تھا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ہی خشوگچی کے قتل کا حکم دیا تھا. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا
If you look at Iran, what they've done, they've been a bad actor. You look at what's happening in Syria with Assad.
حقیقت یہ ہے کہ شاید انہوں نے ایسا کیا ہو یا پھر نہ کیا ہو. اگر آپ ایران کی طرف دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے، انہوں نے بہت برا کام کیا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ شام میں صدر بشار الاسد نے کیا کیا، انہوں نے لاکھوں افراد کو ہلاک کروا دیا. ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے. امریکہ میں دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے اراکین نے صدر ٹرمپ کی طرف سے سعودی عرب کی حمایت جاری رکھنے پر شدید تنقید کی ہے. سینٹ میں فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین باب کارکر کا کہنا ہے
It is a delicate situation when we have a long-term ally that we've had for many, many for decades, but we have a crown prince that I believe directed the killing of a journalist.
یہ ایک نازک صورتحال ہے جب ایک طرف ہمارا دیرینہ اتحادی ہو جس کے ساتھ بہت سالوں سے ہمارے قریبی تعلقات ہیں، دوسری جانب ولی عہد ہیں جن کے بارے میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہی صحافی کے قتل کا حکم دیا. اس بارے میں جو کہا گیا ایسا معلوم ہوتا ہے گویا یہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے کوئی پریس ریلیز لکھی جا رہی ہو، نہ کہ امریکہ کی طرف سے کچھ کہا جا رہا ہو. ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ کو دنیا بھر میں ایسی چیزوں کا سامنا ہے جو مکمل طور پر درست نہیں ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی اخلاقی اقدار کھو بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے سب سے قیمتی اثاثے سے محروم ہو جاتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ایران میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے شدید تنقید کرتے رہے ہیں. تاہم انہوں نے بدھ کے روز ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا کہ سعودی عرب نے انسانی حقوق کی پاسداری کے سلسلے میں کئی قدم اٹھائے ہیں. ایک صحافی نے منگل کے روز ان سے سوال کیا کہ امریکی انتظامیہ کی طرف سے امریکہ پہلے کی پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ انسانی حقوق کا معاملہ پس پش ڈال دیا گیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا آپ کے سوال کے بہترین جواب کے طور پر ان اقدامات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے جو ہم پہلے ہی اٹھا چکے ہیں. جمال خشوگچی کی موت اور قتل کے حوالے سے حقائق جاننے کے لیے کافی کچھ کیا جا چکا ہے. تاہم ولسن سینٹر کے تجزیہ کار ایرن ڈیوڈ ملر کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ انسانی حقوق کی ترجیحات کا تعین اپنی سوادید پر کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے
We want to tout MBS's reformist credentials while ignoring the fact that he is also presided over a
ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب ایران کا راستہ روکے. ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کوششوں کا سہولت کار بنے. ہم محمد بن سلمان کی اصلاحات پر تنقید بھی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھول جانا چاہتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے صحافیوں کے خلاف کارروائیوں اور جمال خشوگچی کے قتل کا حکم دیا تھا. ملر اس سلسلے میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ امریکی تعلقات کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تعلقات روسی حکومت کی جانب سے صحافیوں، سیاسی مخالفین اور سابق جاسوسوں کے مبجرہ قتل کے باوجود جاری ہیں۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ۔